للہ اموات بل احیاء. وقال اللہ فی مقام آخر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كذلك اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شدكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی قدر، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے. اور جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے. ماہ محرم دو عظیم شخصیتوں کی المناک شہادت کے باعث عالم اسلام میں ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گیا ہے. یکم محرم اسلام کے عظیم قائد، ملت اسلامیہ کی شاہرگ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی مراد اور دشمنان اسلام کے دل میں ہر وقت ہر لمحہ لرزہ طاری کر دینے والی ملت اسلامیہ کی عظیم شخصیت اسلام کا عظیم فاتح، بیت اللہ میں سب سے پہلے پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کو نماز کے لیے درخواست کرنے والا عظیم قائد، اور بیت اللہ میں پہلی نماز کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بے باک اور جری باڈی گارڈ بن کر جانے والا لسان نبوت سے فاروق اعظم کا لقب پانے والا یکم محرم الحرام کو اس دار فانی کو خیر باد کہہ کے دار بقا کو رخصت ہوا ہے. جہاں یکم محرم کی تاریخ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے قربانی کا جذبہ پیش کرتی ہے، وہیں دس محرم کی تاریخ بھی ملت اسلامیہ کے ہر نوجوان کو جذبہ جہاد، حق گوئی اور بے باکی اور اپنے موقف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے، مستقل مزاجی اور استقلال کے ساتھ صدائے حق کو بلند رکھنے کے لیے دس محرم بھی ایک تاریخی حیثیت کی مالک تاریخ ہے. مجھے آج شہادت حسین ابن علی نواسہ رسول جگر گوشہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس عنوان پر اپنے خیالات کا اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں، اپنی سوچ اور فکر جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، گفتگو کو تفصیل سے شروع کرنے سے پہلے میں بنیادی طور پر اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل سنت عالم اسلام کی کسی بھی شخصیت کی قربانی اور شہادت ایسا رنگ دینے کے قائل نہیں ہیں کہ جس سے کسی دوسری بڑی شخصیت کی اہمیت مٹ جائے. یا اس کی عظمت شان ختم ہو، یا باقی قربانیوں پر پانی پھر جائے، ہم ایسا طرز کسی بھی ہستی کی شہادت یا قربانی کو بیان کرنے میں اختیار نہیں کرنا چاہتا. نہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں دشمنان اسلام کو کہ اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے یا اسلام کی اشاعت کے لیے کسی ایک آدھ شخصیت نے قربانی دی ہے، باقی گویا اسلام کی اشاعت کے لیے کوئی قربانی نہیں ہوئی. ہم ایسا طرز کسی بھی ذات یا کسی بھی شخصیت کی قربانی یا شہادت کے لیے اختیار کرنا شرعاً حرام سمجھتے ہیں. دشمنان اسلام نے اسلام کی حیثیت اور اس کی وقعت گرانے کے لیے ایک پروپوگنڈا یہ بھی کیا ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے صرف حسین نے قربانی دی رضی اللہ تعالی عنہ. بظاہر یہ الفاظ بڑے خوش کن ہیں, بڑے محبت و عقیدت سے بھرے ہوئے ہیں, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو, ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ لفظ بڑے جاندار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بظاہر جب ایک خالی الذہن شخص یہ سنتا ہے کہ اسلام جیسے مقدس نظام کو, شرع مصطفی کو بچانے کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے حسین بن علی نے بڑی جنگ لڑی ہے, اور حسین ہی تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سننے والے کے ذہن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر, منزلت, مقام, اہمیت وہ جگہ پکڑتا چلا جاتا اور ان کی مظلومیت حد سے زیادہ ذہنوں میں اترتی چلی جاتی. کیوں؟ عام خالی الذہن یہ سوچتا ہے کہ جب کوئی بھی اسلام کے لیے قربانی نہیں دے رہا تھا تو حضرت حسین ہی صرف وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو بچایا. تو اس سے میں نے عرض کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اہمیت, مقام, مظلومیت, قربانی, جہاد, شجاعت اور بہادری کو چار چاند لگ جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ الفاظ ہی ایسے, لیکن یہ اسی شخص کے ذہن میں اس انداز سے اترتے ہیں کہ جس شخص کا ذہن خالی, اس کا قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں, تاریخ اسلامی کا مطالعہ نہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ان الفاظ کی زیر سے واقف نہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ الفاظ بظاہر بڑے خوش کن ہیں, عقیدت اور جذبات سے بھرے ہوئے ہیں, ان الفاظ سے واضح طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت, محبت ٹپکتی نظر آتی کہ صرف ایک حسین نے قربانی دی دین کے بچانے کی. یہ ذہن بنتا ہے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ حقیقت کے لحاظ سے زہر ہیں, زہر. اگر آپ پوری طرح میری طرف متوجہ رہیں گے اور میری گفتگو پر آپ پوری توجہ دیں گے تو آپ کو اس حقیقت تک پہنچنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی کہ یہ الفاظ زہر ہیں. میں آگے چل کر نواسہ رسول کی شخصیت, کردار اور ان کے تقدس پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا جو میرے ایمان کا حصہ ہے, لیکن بنیادی طور پر میں جس بات کی وضاحت چاہتا ہوں کم سے کم وقت میں وہ یہ کہ یہ الفاظ بظاہر حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہ عقیدت میں بھرے ہوئے ہیں, لیکن حقیقت کے لحاظ سے یہ الفاظ زہر قاتل ہیں. ذرا توجہ کیجیے، کوئی بھی غیر مسلم یہ سوال کر سکتا ہے، کر سکتا نہیں بلکہ کیا گیا ہے اسی بنیاد پر کہ اگر اسلام واقعی سچا اور آسمانی مذہب ہے اور سچے رسول پر آئے، سچے رسول نے اس کی اشاعت کی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جب اس مقدس نظام کو خطرہ ہے تو اس نظام کو بچانے کے لیے، اس کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے صرف آپ کا نواسہ میدان میں آتا ہے، باقی کوئی بھی نہیں آتا؟ یعنی گویا کسی اور شخص کے ذہن میں اسلام کی قدر یا منزلت بیٹھی نہیں تھی، صرف اور صرف پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے کے ذہن میں اسلام کی اہمیت تھی، اور انہوں نے جب دیکھا اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو انہوں نے بے مثال قربانی پیش کر دی. ان الفاظ کی تہ میں دشمنان اسلام کا یہ زہر شامل کہ وہ اسلام کی وقت گرائیں، اسلام کی عظمت گرائیں، اسلام کی اہمیت گرائیں، اسلام کا تقدس گرائیں کہ وہ کون سا مقدس مذہب ہے کہ جس کو ماننے والا صرف پیغمبر کی بیٹی کا ایک بیٹا ہے، باقی ماننے والا ہی کوئی نہیں. یعنی اس دین کو جسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا گیا تھا، جس کو ہزاروں افراد نے مانا، اور صرف مانا ہی نہیں اس کی اشاعت بھی کی، قربانی بھی دی، لیکن دشمنان اسلام حسین رضی اللہ عنہ کو سامنے رکھ کر باقی تمام قربانیوں کا صفایا اس غرض کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے تھے کہ اسلام کی وقت گر جائے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مذہب نہیں ہے، نہ پیغمبر اسلام کی کوئی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اس کو بہت سارے لوگوں نے مان لیا اور انہوں نے قربانی دی. عام ماحول اور معاشرے کی بات ہے، ایک شخص آج میدان میں آتا ہے اور کوئی بھی پروگرام لے کر آئے، شاید کوئی اور مثال سمجھ نہ آئے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک شخص الیکشن لڑتا ہے، اسے ووٹ یا بیٹی دیتی ہے یا اس کی ازواج میں سے ایک زوجہ ووٹ دیتی ہے، باقی بیویاں بھی نہیں، ایک بیوی، مثلاً اس کی چار بیوی ہوں، تین ہوں یا دو ہوں، ان میں سے ایک بیوی اس کی تائید کرتی ہے، ایک بیٹی اس کی تائید کرتی ہے، اور اس بیٹی کا ایک بیٹا تائید کرتا ہے یا دو، اور ایک اس کی اس لاڈلی بیٹی کا داماد اس کی تائید کرتا ہے، اور داماد بھی وہ کہ جو گھر پلا ہے. تو مجھے آپ بتلا دیں دیانتداری کے ساتھ کہ یہ کینڈیڈیٹ کامیاب کینڈیڈیٹ ہے اور اسے قومی لیڈر کہا جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اسے قومی لیڈر کہا جائے گا کہ جس کو بیوی، نواسے، بیٹی اور داماد کے علاوہ کسی کی تائید ہی حاصل نہ ہو، گلی گلی، چوک چوک اور چوراہے پر اس لیڈر، اس قائد اور اس کینڈیڈیٹ کا مذاق اڑے گا کہ اتنا ناکام، اتنا بد اخلاق، اتنا بیکار تھا یہ شخص کہ اس کو بیٹی، نواسے اور داماد کے سوا کسی نے ووٹ تک نہیں دیا. یہی نقشہ دشمنان اسلام نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ایک انوکھا رنگ دے کر نبوت کا پیش کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کے لیے قربانی صرف حسین نے دیے، باقی کسی نے نہیں دی. پروپگنڈے کا طرز یہ ہے، رنگینی ایسی پیدا کر دی گئی انداز ایسا اختیار کر لیا گیا ہے کہ جس سے یہ تاثر خود بخود ابھرتا چلا جائے کہ دین کے لیے قربانی صرف حسین نے دی اور باقی تمام قربانیوں پر حرف غلط کی طرح باقی تمام قربانیوں پر حرف غلط کی طرح قلم کھینچ دیا جائے. یہ در حقیقت ان لفظوں میں زہر گھول کے پلایا گیا ہے کہ صرف حسین نے شہادت پیش کی ہے اور قربانی. اور ایک حد تک دشمنان اسلام اہل سنت کی غفلت کے باعث اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ آج لوگ پوچھتے ہیں جی شہادت آپ پڑھیں گے، شہادت سنائیں گے، شہادت پہ تقریر ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا سال نہیں پوچھتے آپ کی شہادت پڑھیں، اور پھر شہادت سے ایک حسین کی شہادت کیوں مراد لے لی جاتی ہے؟ سید الشہداء حمزہ کی شہادت کیوں مراد نہیں لی جاتی؟ سیدہ زنیرہ جو اسلام میں سب سے پہلی خاتون شہیدہ ہے، اسلام کی حفاظت، اسلام کی سچائی، اسلام کے تقدس کے لیے اس دھرتی پر سب سے پہلا کسی صحابی رسول کا خون کا قطرہ گرنا سیدہ زنیرہ کے کھاتے میں جاتا ہے. یہ واحد تنہا پہلی اسلام کی خاتون ہے جس کا خون اسلام کے تقدس کے لیے سب سے پہلے اس دھرتی پہ گرا ہے. اور شہادت بھی اتنی المناک، عورت، صنف ضعیف، بے قصور، بے جرم. توجہ کیجیے ذرا، حسین کے مقابلہ میں تو یزید یا یزیدی ایک حد تک کہنے کی جرات کر لیتے ہیں کہ حسین تختہ الٹ رہا تھا، حسین لڑائی کے لیے میدان میں آیا تھا، حسین مقابلہ کر رہا تھا، حسین نے بلا وجہ ٹکر لی ہے. یزید یا یزیدی یہ الفاظ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک قائم شدہ حکومت کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے. انہیں ایک حد تک یہ کہنے کی جرات ہوتی، لیکن سیدہ زنیرہ کی شہادت پر دنیا کے کسی فرد کے پاس ایک لفظ تک نہیں ہے کہ وہ عورت ہے، کسی کے ساتھ مقابلے کے لیے نہیں آئی، کسی کو انگلی نہیں لگائی، لڑائی کے لیے کوئی جتھا قائم نہیں کیا. اس کو اس جرم میں شہید کیا جا رہا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتی ہے، اسے اس جرم میں شہید کیا جا رہا ہے کہ اس نے محمد کو رسول مان لیا ہے. یہاں تو حسین کے مقابلہ میں یزید اور اس کے ماننے والے یہ جواب پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں کہ جی وہ مقابلہ میں آئے تھے، لڑائی ہوئی تو پھر یہ نتیجہ نکلنا چاہیے تھا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سیدہ زنیرہ کی شہادت پر تو دشمن اتنا کہنے کی بھی جرات نہیں رکھتا ہے کہ انہیں کیوں قتل کیا گیا، کس جرم میں شہید کیا گیا، کس قصور میں شہید کیا گیا. وہ مقابلے کے لیے آئی تھی، وہ کوئی لشکر لائی تھی، وہ کوئی جتھا بنا کے آئی تھی، وہ کسی سے کچھ چھیننا چاہتی تھی، وہ کسی کی کرسی کو دھکا لگانا چاہتی تھی. کون سا جرم تھا اس خاتون کا، کون سا قصور تھا اس خاتون کا، کون سا جرم تھا اس تقدس مآب صنف ضعیف کا کہ جسے بے دردی کے ساتھ اس وقت کا کافر قتل کرتا ہے، اور قتل بھی اس رنگ میں کہ سیدہ زنیرہ کی ایک مقدس ٹانگ اونٹ کے ایک طرف باندھ دی جاتی ہے، دوسری دوسرے اونٹ سے باندھ دی جاتی ہے، دونوں اونٹ مخالف سمتوں میں دوڑا دیا جاتے ہیں. سیدہ دن دہاڑے تر گئی ہے، دن دہاڑے تیر ڈالا گئے، دن دہاڑے دبا کر دیا گئے، بغیر جرم کے، بغیر قصور کے، اور افزاد سن سے ضعیف اور سب سے پہلے زمین پر اس کا لہو ہے.
تم بتلاؤ تم بڑی بےغیرتی کے ساتھ اس قسم کی شہادتوں کو کیوں بھول گئے ہو؟ وہاں تو کوئی جواب ہی نہیں، کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا، معمولی بات تھی. اگرچہ حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا ہے، میں مانتا ہوں وہ یزید کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، جرات کے ساتھ کہتا ہوں، اور انہیں الٹ دینا چاہیے تھا جب وہ غلط سمجھتے تھے. میں مانتا ہوں کہ انہوں نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیے، اور انہیں کرنا چاہیے تھا جب وہ اسے غلط سمجھتے تھے. نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اونچی آواز سے اس میں حرج کیا ہے، جرم کیا ہے؟ جب یزید غلط ہے تو اس کی بغاوت چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی؟ جب یزید غلط ہے اس کا تختہ الٹنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ جب یزید غلط ہے تو اس کے ساتھ ٹکر لینی چاہیے تھی یا نہیں لینی چاہیے تھی؟ جب یزید غلط ہے تو اس کے مقابلے میں فوج لانی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی؟ جب یزید غلط ہے تو اس کے مقابلے میں جتھا قائم کر کے اس کے ساتھ میدان کارزار میں، میدان عمل میں نواس رسول کو اترنا چاہیے تھا یا نہیں اترنا چاہیے تھا؟ حسین اترا ہے، یقیناً اترا ہے، اسے یزید کا تختہ الٹنا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس کو غلط سمجھتے تھے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا. جب ایک شخص کو میں غلط سمجھتا ہوں تو پھر مجھے اس کے پاؤں سے کرسی کھینچ لینی چاہیے، اس میں کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، نہ ہم اس میں کوئی جھجک محسوس کرتے. لیکن میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں کہ یزید اور اس کی پارٹی اپنے دفاع کے لیے یہ پیش کرتی ہے کہ حسین جب لڑائی کے لیے آیا تو ہم لڑے، مقابلہ ہوا وہ شہید ہوئے، لیکن سیدہ زنیرہ کے لیے تو دشمن اسلام اتنا بھی نہیں کہہ سکتا. اتنی مظلومانہ شہادت، اتنی المناک شہادت، اور اس دھرتی پر سب سے پہلے زنیرہ کا خون بہایا گیا. لیکن تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ حسین نے شہادت پیش کی ہے، حسین ہی نے قربانی دی ہے، باقی کسی نے قربانی نہیں دی. توہم پرستی چھوڑیے، میں سنیت کے نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے بات کہہ رہا ہوں. کوئی کسی کا ہمارے ذہن پہ وزن نہیں ہے، سچی ستھری رڑے چڑی بات ہے اور کھلی اور ننگی بات ہے جس میں کوئی ہم جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں. حسین نے بھی قربانی دی ہے، لیکن حسین سے زیادہ شہداء بدر کی قربانی ہے، شہداء احد کی قربانی ہے، سیدہ زلیرہ کی قربانی ہے، سیدنا سید الشہداء حمزہ کی قربانی ہے، جو کھلے کفر کے ساتھ، کھلے اعتراض کے خلاف پیغمبر کی قیادت میں جنگ لڑ رہے تھے. یقین کیجئے، ایک جنگ رسول کی قیادت میں لڑی گئی ہے، ایک جنگ حسین کی قیادت میں لڑی گئی ہے. ایک شہید رسول کی قیادت میں ہوئے، ایک شہید حسین کی قیادت میں ہوئے. جو شہید رسول کی قیادت میں ہوا وہ شہید اس شہید سے بڑا ہے جو شہید حسین کی قیادت میں کربلا میں شہید ہوا ہے. میں آج بھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بدر کے شہداء شہادت کے اعتبار سے کربلا کے شہداء سے بڑا درجہ رکھتے ہیں. ایک ہے کسی اور وجہ سے مرتبہ، حسین رضی اللہ عنہ کا یا کسی اور شخص کا، مراتب کئی وجہ سے ہوتے. کسی اور لحاظ سے حضرت حسین کا درجہ دوسرے صحابہ سے، دوسرے بعض صحابہ سے بڑا ہو، یہ الگ موضوع ہے. ایک ہے شہادت، من حیث الشہادت، قربانی بحیثیت قربانی کے. تو میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ بدر کا شہید کربلا کے شہید سے درجے کے لحاظ سے بڑا ہے. کسی اور لحاظ سے حضرت حسین کی فضیلت کسی بدر کے شہید پہ بڑھ جائے گی، وہ دوسرا موضوع ہے. بدر اور احد کا شہید کربلا کے شہداء سے درجے اور مرتبے کے لحاظ سے بڑا ہے، اس میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے. ہم آل سنت ہیں، ہمیں سنی نقطۂ نظر پیش کرنا ہے، اور اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرنی، نہ اس میں اپنی نسل نو کو برباد کرنا ہے. حسین ابن علی کی قربانی اپنی جگہ حق، ان کا جہاد اپنی جگہ حق، ان کی شہادت اپنی جگہ حق، لیکن جہاں تک درجات کا تعلق ہے تو میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ بدر اور احد کے شہداء کا درجہ شہداء کربلا سے بڑا ہے. کیوں بڑا ہے؟ بدر میں قیادت رسول کی ہے، کربلا میں قیادت نواسۂ رسول کی ہے. اگر رسول بڑا ہے تو اس کی قیادت میں جنگ لڑنے والے بھی جو شہید ہوں گے وہ درجہ شہادت کے لحاظ سے بڑے ہیں. جن لوگوں نے رسالت معاد کو آنکھوں سے دیکھ کر رائے خدا نے جان دی ہے، ان کو ان کے بعد میں آنے والا کسی بھی لحاظ سے نہیں پہنچ سکتا. کھلی ڈلی بات میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اسلام میں شہادتیں ان گنت ہوئی ہیں، ایک نہیں. رسک زدہ ذہنیت چھوڑیے، مجھے اور آپ کو اس زہر قاتل کو رفع کرنا ہے. جتنے لوگوں نے اسلام کے لیے جب کبھی جس وقت قربانی دی ہے، ہم نے ان سب عظیم شخصیات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، درجہ بدرجہ نمبر وار. میں عرض یہ کر رہا تھا بدر میں شہداء کو گنتی آئی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، بذات خود بنفس نفیس بیسیوں شہداء پڑے، اور ان بیسیوں شہداء میں ایک شہید ایسا بھی پڑا ہے جس کے کان کاٹ لیے گئے، جس کی ناک کاٹ لی گئی، جس کا کلیجہ نکال کر اس کا ہار بنا لیا گیا ہے، جس کا مسلح کر دیا گیا ہے، شکل پہچانی نہیں جاتی، مسافرت پھر شہادت، اور جب کفن کی بات آئی ہے تو کفن بھی پورا میسر نہیں، چادر کفن کے لیے ایک مہیا کی گئی ہے، اسے پاؤں کی جانب کھینچا جائے تو سر ننگا ہوتا ہے، سر کی طرف کھینچ لیا جائے تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، وہ بھی پوری نہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی موجودگی میں آرڈر کیا ہے کہ کپڑا سر کی طرف کھینچ لیجئے اور پاؤں پر گھاس ڈال دیجئے. شہادت، المناک شہادت کا نقشہ دیکھیے، رسول خود موجود، شہید کرنے والا کھلا کافر، وہ منافقانہ کلمہ بھی نہیں پڑتا ہے، کھلا کافر ہے، اور شہید اس انداز میں کیے، کلیجہ نکال لیا، کان کاٹ لیے، ناک کاٹ لی، مسلح کر دیا. غربت کا یہ عالم کہ کفن بھی پورا مہیا نہیں، پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی ہے اور سر کی طرف کپڑا کھینچ لیا گیا ہے. اسی مقام پر، اسی جگہ بدر کی وادی میں کھڑے ہو کر صاحب بھائی صادق و مصدوق رسول جو آسمان سے ہدایات لے کر بات کرتا ہے اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف بامانہ ہے، بے معنی نہیں، اس کی زبان، اس کی نطق معصوم سے نکلنے والا ہر لفظ حقیقت رکھتا ہے، بے حقیقت نہیں، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر حرف حقیقت پہ مبنی ہے، مبالغہ نہیں، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ شریعت ہے، خطیبانہ انداز نہیں، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر حرف وحی الہی ہے. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. صاحب وحی معصوم، آخری رسول تا تمام پیغمبروں کا قائد پیغمبر، تمام رسولوں کا امام رسول، تمام نبیوں کا امام نبی، آخری معصوم، آخری رسول، قائد انبیاء، قائد رسول، قائد کائنات، سب سے بڑی ہستی بدر کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے سید الشہداء حمزہ کے لیے لفظ سید الشہداء کا استعمال کرتی ہے، اگر حمزہ کے سوا اس دھرتی پر کوئی اور سید الشہداء بن سکتا تو رسول لفظ نہ کہتے، کہہ بیٹھے تھے جبریل طرف کے آ کے لفظ کے نبوت پکڑ لیتا، آقا یوں نہ کہیے، اور بھی بہت سارے اس لقب سے مرکب ہوں گے، جبریل کا نہ روکنا، وہی کا نہ آنا، پیغمبر کا حمزہ کے لیے شہداء کا سردار کہہ دینا، نہ اس بات پر کہ حمزہ اس دھرتی پر سب سے بڑا شہید ہے، شہیدوں کا سردار ہے، شہیدوں کا قائد ہے، شہیدوں کا امام ہے، ابو بکر ہوں تب شہادت میں حمزہ بڑا ہے، عمر ہوں تب شہادت میں حمزہ بڑا ہے، عثمان ہوں تب شہادت میں حمزہ بڑا ہے، حسین ہوں تب شہادت میں حمزہ بڑا ہے۔ یہ لقب بھی آج چھینا جاتا ہے حمزہ سے، چوری کیا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم توہم پرست نہیں، ہم گھسی پٹی روایات پر اپنے نظریات کی بنیاد رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو عقیدہ سامنے آئے گا ہم اس پر سختی کے ساتھ جم جائیں گے۔ تمام شہداء کا سردار انبیاء کے بعد حمزہ ہے۔ کون بولیے اونچی آواز سے، انبیاء کے بعد شہداء کا سردار کون ہے؟ اور اونچی آواز سے، اور بلند آواز سے، ابھی آہستہ بولتے ہیں آپ، سنی جذبات کے ساتھ، سنی جذبات کے ساتھ، انبیاء کے بعد سب سے بڑا شہید کون؟ رسولوں کے بعد سب سے بڑا شہید کون؟ رسولوں کے بعد شہادت میں سب سے بڑا رتبہ کس کا؟ اور بلند آواز سے، آپ نے کبھی حمزہ کی شہادت پہ چاول پکائے ہیں؟ کہاں ہو تم؟ تمہیں کبھی حمزہ کی شہادت کے دن اپنے باپ کی قبر یاد آئی ہے کہ میں اس پہ پانی ڈالا ہوں؟ تم رشت زدہ ہو، تم توہم پرست ہو، تم بدعات میں ملبس ہو، تم نے دین کو اپنی خواہشات پہ ڈال لیا ہے، تم قرآن و سنت کے تابع نہ چلتے ہو نہ چلنا چاہتے۔ حمزہ سب سے بڑا شہید ہے اس کائنات، اور یہ میں نے نہیں کہا، پیغمبر نے کہا ہے، پیغمبر کا دیا ہوا لقب حمزہ سے چھینا نہیں جائے گا۔ میں نے عرض کیا عثمان سے بڑا شہید ہے، عمر سے بڑا شہید ہے، بدر کے باقی شہداء سے بھی بڑا شہید ہے، احد کے باقی شہداء سے بھی، کربلا کے شہداء سے بھی بڑا شہید ہے، بلا جھجک کہیے بڑا شہید ہے، اور یہ پیغمبر اسلام کے اپنے جذبات ہیں۔ اور پھر توجہ کیجئے، اتنی بڑی المناک شہادت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی آنے والی، کہ پیغمبر اسلام جب آپ کی مقدس اور مبارک لاش پہ کھڑے ہیں تو فرماتے ہیں، چچا تیرے بدلے 70 کافر قتل کروں گا، 70 اندازہ کیجئے رسول کے جذبات و احساسات کا، اتنی المناک شہادت تو ہے کہ اس لاش پہ کھڑے ہو کے رسول کہہ رہے ہیں تیرے بدلے 70 کافر قتل کروں گا۔ لیکن توجہ کیجئے، دو لفظ کہے ہیں رسول نے، سید الشہداء حمزہ، ایک یہ لفظ کہا ہے اسی بدر کی دھرتی پر، اور ایک یہ کہا ہے کہ چچا تیرے بدلے میں 70 کافر قتل کروں گا۔ جو کہا تھا کہ تو سید الشہداء ہے، اس کے لیے آسمان سے نفی نہیں آئی، توجہ رہے ذرا، توجہ رہے، اس کے لیے آسمان سے ممانت نہیں آئی کہ حمزہ کو سید الشہداء نہ کہو، اور بھی بڑے بڑے شہید آئیں گے، نہیں یہ ممانت نہیں آئی، لیکن یہ جو کہا کہ 70 کافر قتل کروں گا، جبریل فوراً ممانت لے کے اتر آیا کہ یہ نہیں کرنا۔ نہیں سمجھے، دو لفظ کہے تھے پیغمبر نے، دو، تو سید الشہداء ہے، دوسرا کہا تھا تیرے بدلے 70 کافر قتل کروں گا۔ سید الشہداء کے اعلان کو رب نے باقی رکھا ہے اور 70 کافر قتل کرنے کے اعلان کو کہا کہ واپس لو. کیوں؟ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ. جتنا کسی نے نقصان کیا ہو اس سے اتنا ہی بدلہ لو جتنا وہ نقصان کر چکا ہے. اس بدلے میں اضافے کی آپ کو اجازت نہیں دی جاتی. المناک ترین شہادت. لیکن آج دشمنان دین و ملت ان تمام شہادتوں پر پانی پھیرنے کے لیے حسینی شہادت کو ایسا رنگ دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے باقی قربانیاں مٹ جائیں. میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اسلام کے لیے دی جانے والی ہر قربانی کی یاد تازہ رکھیں اور اس کی قدر و منزلت لوگوں کے ذہن میں بٹھائیں. ایک بہت لمبا مضمون ہے جس پہ میں بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں. یہ افسوسناک بات ضرور ہے کہ مجھے ہر محرم میں تقریباً پابند کیا جاتا ہے, کبھی جیل میں کبھی بیرون جیل, اور کبھی زبان پر کفل, اس لیے کہ میں ان حقائق سے پردہ نہ ہٹاؤں. دشمنان دین و ملت کی راتیں نیندیں حرام ہوتی ہیں, اور وہ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہوتی ہیں کہ میں حقائق سے پردہ ہٹائے بغیر کبھی نہیں رہا ہوں. اسی وجہ سے ہوتی ہے. معاذ شعبدہ بازی نہیں, حقائق بڑے مقدس ہوتے ہیں. حقائق کی دنیا میں اتر کر بات کرنی چاہیے اور سننی چاہیے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, حسین بن علی نے قربانی دی ہے, کوئی شک نہیں. شک ہے؟ آل و سنت قربانی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اونچی آواز سے, بلند آواز سے, حسین کو آپ شہید مانتے ہیں یا نہیں؟ مجاہد مانتے ہیں یا نہیں؟ صابر مانتے ہیں یا نہیں؟ دلیر مانتے ہیں یا نہ؟ شجاع مانتے ہیں یا نہ؟ اونچی اونچی آواز سے, بلند آواز سے, حسین نے اللہ کے لیے جان دی ہے. بلند آواز سے, حسین نے اللہ کے لیے جان دی ہے, حسین نے رب کی خاطر قربانی دی ہے, حسین نے دین کے لیے قربانی دی ہے. جرات کے ساتھ دی ہے یا بے جرتی کے ساتھ, بہادری کے ساتھ دی ہے یا بزدلی کے ساتھ, دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی ہے یا وویلا کر کے, اونچی آواز سے, خودداری کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کی ہے یا بے زمینی کے ساتھ, بلند آواز کے, بلند آباد سے, خودداری کے ساتھ مقابلہ کیا یا بے زمینی کے ساتھ؟ کیا آپ دشمن کے مقابلہ میں لڑائی لڑتے ہوئے کوئی بھی بہادر دشمن سے پانی مانگتا ہے؟ اونچی آواز سے بولیے, اور بلند آباد سے, دشمن کے مقابلہ میں تلوار لیے کھڑو, دشمن کے مقابلہ میں سینہ تانے ہوئے ہو, دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالے ہوئے ہو اور اسے پیاس لگے, ہاتھ پھیلائے پانی کی بھیک مانگے, یہ بہادر نہیں بے ضمیر ہوا کرتے, بہادر نہیں بے غیرت ہوا کرتے, بہادر نہیں بوستر ہوا کرتے, بہادر نہیں اسلام کی پیشانی پہ کلنگ کا ٹیکا ہوا کرتے. حسین زہرا کا خون ہے, حسین رسول کا لہو ہے, حسین حیدر کرار کا جگر پڑ ہے. اس نے خودداری کے ساتھ, جرات کے ساتھ, بہادری کے ساتھ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے لڑائی لڑی ہے. پانی دشمن سے نہیں مانگا. جو کہتا ہے حسین دشمن سے پانی مانگتا تھا وہ حسین کا کل بھی دشمن تھا, آج بھی دشمن ہے. وہ کل بھی یہودی تھا, آج بھی یہودی. سامعین محترم, ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. یہ نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. قرآن کہتا ہے والا نبلونکم, رب کا ارشاد ہے, میں تمہیں آزماؤں گا. کس سے؟ من الخوف, خوف سے, چاروں طرف خوف, ہراس, گرجتی تلواریں, ننگی تلواریں بارش کی طرح چھائی ہوں، بادل کی طرح چھایا کیوں، خوف ہی خوف. رب العالمین فرماتے میں آزماؤں گا، اس خوف کی حالت میں ہاتھ جوڑتے ہو یا سینہ تانتے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، حکایات نہیں، آواز آئی نہیں، قصے کہانیاں جھوٹ، فریب و دجل نہیں، قرآن ہے. رب کہتا ہے آزماؤں گا خوف سے، چاروں طرف خوف. دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، ہاتھ جوڑتے ہو، معافی مانگتے ہو، پاؤں پکڑتے ہو، موقف بدلتے ہو، یا آنکھ میں آنکھ ڈال کے ایسی مشکل وقت میں بھی مقابلہ کرتے ہو. تمہیں اس ذریعے سے آزمایا جائے گا. نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، پھر تم پہ بھوک تاری کر کے کھانے کو کچھ نہ ملے، پیٹ پہ پتھر. تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم اس حالت میں بکتے ہو یا پھر بھی اسلام کا عالم بلند رکھتے ہو. آزمائش کی جائے گی تمہاری، اور یہ آزمائش صحابہ کی اس دھرتی پہ کی گئی ہے. کیا صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگ نہیں لڑی؟ بولو اونچی آواز سے. ایک صحابی کو بھوک کی شدت نے تنگ کیا ہے، وہ ابو جہل اور اس کی پارٹی سے دانے مانگنے نہیں گیا، اس سے روٹی مانگنے نہیں گیا، وہ اپنے قائد، اپنے رسول، اپنے مرشد، اپنے سپا سالار کے پاس آئے. آقا پیٹ پہ پتھر ہے، بھوک بحال سے بحال کر رہی ہے، کچھ کھانے تو مل سکتے. قائد، سپا سالار، رسول، مرشد، امام، جواب میں کہتے تو نے ایک باندھا ہے، میں نے دو باندھ رکھے، میں نے دو باندھ رکھے. اسی قدم پر صحابی یہ کہتا ہوا واپس لوٹتا ہے، علل جہاد ما بقینا ابدا، املک لخت جگر، تیرے ہاتھ پر جہاد کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ہم بیعت کر چکے ہیں. بھوک سے مر جائیں، پیاس سے مر جائیں، کلیجے نکال لیے جائیں، زبانیں کھینچ لی جائیں، پر کفر کے مقابلہ میں ہم پاؤں میں تزلزل نہیں آنے دیں گے. یہ ایک جذبہ ہے جہاد. یہ نہیں کہ کوئی ملون کہے حسین یزیدیوں سے پانی مانگ رہا تھا، تیرا باپ مانگے خون پیغمبر ایسی بھیک نہیں مانگتا. ہم اس پروپوگنڈے کو بھی برداشت نہیں کرتے. من الخوف والجوع ونقص من المال، برباد کر کے مال ختم کر کے آزمایا جائے گا کہ تم صبر کرتے ہو یا آزمایا جائے گا. ونقص من الاموال والانفس، حتیٰ کہ ان ساری آزمائشوں سے گزارنے کے بعد جان کی باری آئے گی. تیار ہو جاؤ، جان دو، گردن پیش کرو، گردن کی شاہ رگ پیش کرو. والانفس والثمرات، جان بھی پیش کرو اور جتنے تمہارے باغات ہیں سب ویران ہونے دو. آؤ، تمہاری آزمائش ہے. جو شخص اس آزمائش میں صبر کر گیا وہ کامیاب، جو بے صبرا ہوا وہ ناکام. صبر کیا ہے؟ پوری یاد پڑھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو یہ مشکلات جھیل کر صبر کرے، رب کہتا ہے اسے خوشخبری دیجئے صبر کرنے والے کو، وہ صابر ہے کون؟ فرمایا الذین، یہ ایک ہی آیت ہے، قرآن کھول کے پڑھ لینا، شاید تمہارے عقائد درست ہو جائیں. قرآن پڑھ لو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صابر وہ ہے کہ جس پر جب کبھی، جس وقت، جس لمحہ، جس جگہ مصیبت آئے اس کی زبان پر ہو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صابر ہے. جس کی زبان پر انا للہ ہے، اور جس کی زبان پر اس کے علاوہ سمجھتے ہیں آپ اس بات کو، اونچی آواز سے اور بلند آواز سے، میں نے بہت ساری احتیاط کے ساتھ بات کی ہے. البتہ یہ ہے کہ دس کے بعد میری اور آپ کی باتیں ہوں گی ضرور، انشاءاللہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بلند آواز سے ضرور ہوں گی اور ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ میرا 150 کارکن آج ضلع رحیمیر خان نے پابند سلاسل ہے، میرے جماعت کے 3 کارکن بغیر کسی جرم کے آج بھی چریوٹ میں جیل میں ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا؟ بات کی جائے گی، لیکن یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کا ایک ایک کارکن بہادری اور قربانی حمزہ سے سیکھتا ہے۔ ہم شہدائے بدر سے قربانی کے جذبے کا سبق حاصل کرتے ہیں، ہم شہدائے اوہد سے قربانی کا جذبہ حاصل کرتے ہیں، ہم شہدائے کربلا سے قربانی کا جذبہ حاصل کرتے ہیں، ہم 1857 کی جنگ آزادی کے علماء سے قربانی کا جذبہ سیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ بتلایا گیا مٹ جاؤ لیکن انا للہ، ہمیں کسی بھی شہید نے، کسی مجاہد نے، کسی سپہ سالار نے، کسی بہادر، کسی شجاع نے یہ نہیں بتلایا کہ قربانی آئے تو، کسی نے نہیں بتلایا۔ ہم ایسے شخص کو نہ بہادر مانتے ہیں نہ شجاع مانتے ہیں، بلکہ کائنات کا پرلے درجے کا بوتل، ملت اسلامیہ کا باغی اور دشمن تصور کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
امیر شریعت کی وفات کے بعد ان کے کارکنوں اور ان کے جماعت کے ساتھیوں نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا کہ اب اتنا بڑا مجمع یہاں نہیں آئے گا، لہذا نصف گراؤنڈ پر یہ مکان تعمیر کر دیے جو سامنے آپ کو نظر آتے ہیں، اور نصف گراؤنڈ اس سالانہ جلسے کے لیے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور عیدین کے لیے اسے وقف کر دیا، اور نام ہی اسی مناسبت سے اس کا آر آر پارک رکھا۔ یہ جائیداد جامعہ مسجد قاضیاں والی کے ساتھ منسلک تھی، جب وہ مسجد اوقاف میں آئی تو یہ جائیداد بھی خود بخود اوقاف میں منتقل ہو گئی، لیکن جس مسلک کے پاس وہ مسجد ہے اسی مسلک کے پاس اس مسجد کی پراپرٹی اخلاقاً اصولاً قانوناً ہے اور ہونی چاہیے۔ اس جائیداد، اس پراپرٹی کو میرے اباؤ اجداد نے، جو میرے روحانی اباؤ اجداد، اپنے ذاتی پیسے سے خریدا ہے، اور اس جلسے کے لیے جو کل سے شروع ہے اور عیدین کے لیے خریدا ہے، اور یہ وقف ہے ان مذہبی اجتماعات کے لیے، اور اس پر ہم غاصبانہ قابض نہیں ہیں بلکہ اس پر اوقات غاصبانہ قابض ہیں۔ ہماری یہ وراثت ہے، ہم اس کے جائز حقدار اور مستحق ہیں۔ یہ ہے اس پنڈال کی مختصر سی تاریخ۔ ہم نے اس پنڈال میں مذہبی جلسوں اور عیدین ہی کے لیے وقف رکھا، کسی اور پروگرام کے لیے ہم نے بھی خود، باوجود اس کے کہ یہ ہماری اپنی جائیداد اور پراپرٹی ہے، استعمال نہیں کیا۔ آج سے 9 ماہ پہلے الیکشن گزرا ہے اور میں خود الیکشن لڑنے والا ہوں، لیکن میں نے اس پنڈال میں اپنے الیکشن میں خود امیدوار ہونے کے باوجود سیاسی جلسہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ آج اگر میں اس کو اپنے سیاسی جلسے کے لیے استعمال کرتا ہوں تو کل کوئی دوسرا بھی مستحق بن کے آ سکتا ہے کہ ہمیں بھی حق ہے۔ ہم نے اس گراؤنڈ میں اس مذہبی حیثیت کو قائم رکھا ہے، اور اپنے جلسے کے لیے بھی اسے ہم نے استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ جہاں شیخ محمد اقبال صاحب ایم پی اے نے جلسہ کیا اس محلے میں، اور انہیں بھی سامنے والے سال میں جلسہ کرنا پڑا، انہیں بھی یہاں جرت نہیں ہوئی کہ وہ جلسہ کریں، کیونکہ انہیں یہ حقیقت معلوم تھی. نہ کسی اور سیاستدان کو یہ جرت ہوئی، نہ اس نے یہ جسارت کی. حتیٰ کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے خود یہ نہیں کیا، اور اس کی اس حیثیت کو برقرار رکھا. مجھے آج یہ مختصر وضاحت اس لیے کرنی پڑی ہے، باوجود اس کے کہ میں تقریر نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا. میں جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیتا ہوں اس کو نبھاتا ہوں، میں غیر ذمہ دار نہیں. انداز بیان اپنا اپنا ہے، لیکن میں کبھی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرتا. میں نے یہ مختصر تاریخ اور پنڈال کی حیثیت آپ کو اس لیے بتلائی ہے کہ ابھی چند منٹ پہلے جامع مسجد پرانی عیدگاہ سے اعلان ہوا ہے کہ 15 تاریخ کو یہاں سے جلوس نکالا جائے گا. 15 تاریخ، اور وہ جلوس سیاسی جلوس ہے. ایک نو مولود سیاسی جماعت کے لیڈر کا جلوس ہے کہ جس نو مولود سیاسی جماعت کا منشور یہ ہے کہ اس میں مسلم، غیر مسلم، حتیٰ کہ قادیانی بھی شریک ہو سکتے ہیں. یہ اس جماعت کا منشور ہے، اس کے لیڈر کا پروگرام ہے. میں نے اب تک اس جماعت کے اس لیڈر کے خلاف نہ زبان کھولی ہے، نہ کھولنا چاہتا ہوں، نہ میں ابھی اس کی ضرورت سمجھتا ہوں، نہ ملک کے کسی سیاستدان نے ضرورت سمجھی ہے. تاہم یہ اعلان ہوا ہے. جس اعلان کے رد عمل میں پہلی درخواست انتظامیہ سے کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے، میں جب جیل میں ہوتا تھا تو محرم اتنا پرامن نہیں تھا جتنا میں نے جیل سے باہر رہ کر پرامن فضا قائم کی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم امن چاہتے ہیں، ملک میں تخریب نہیں چاہتے. امن قائم کیا، اور ایسے ایسے حالات جہاں پیش آئے ہیں جو کبھی ضرورت پڑی تو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جن کو میں نے کنٹرول کیے، کہ بظاہر جنہیں کنٹرول کرنا آسان نہیں تھا. تاہم ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ کرنا چاہتے ہیں. پر امن محرم گزارا ہے، اور کل کے دن کو بھی ہم پر امن گزارنے کا عزم. لیکن یہ اعلان کہ 15 تاریخ کو اس پنڈال سے جلوس نکالا جائے گا، اس پر میں پہلی درخواست انتظامیہ سے کرتا ہوں کہ یہ جلوس یہاں سے نہیں نکلے گا. نمبر ایک، یہ پہلی درخواست انتظامیہ سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انتظامیہ میری زبان کا وزن سمجھ چکے. میں جو کہتا ہوں، جو وعدہ کر لوں اس کو نبھاتا ہوں، جو وعدہ نہ کروں پھر اس کو بھی نبھاتا ہوں. تو میری پہلی درخواست تو انتظامیہ سے ہے کہ وہ یہ جلوس یہاں سے نہیں نکلنے دے گی. نمبر دو، اگر بالفرض انتظامیہ نے مداخلت نہ کی، انہوں نے اس کا اہتمام نہ کیا، اس کی راہ میں انہوں نے رکاوٹ نہ ڈالی، تو پھر سنیے، سوچ کر، سمجھ کر، بقیمی ہوش و حواس اعلان کر رہا ہوں کہ یہ جلوس میری لاش پہ گزرے گا. اگر میں اس جلوس کو برداشت کر لیتا ہوں تو کل کوئی اور جلوس بھی آئے گا. میں اس سرے سے یہ بنیاد، یہ اینٹ اور یہ پودا اس زمین میں نہیں لگنے دوں گا. یہ جلوس یہاں سے نہیں